اللهم صل على محمد وعلى
محمد. إبقى في درود يا محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تمام مرمین کی ارواح کے سارے ثواب کے لیے میرے خاص پوجن کے نتیجے میں شیعت دنیا کے مختلف گوشہ و کنار تک پہنچی اور بالاخص ان لوگوں کی ارواح کی سارے ثواب کے لیے جن کی بناف محنتوں کے نتیجے میں آپ اور میں یہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, سب کے ارواح کی سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں. محمد وعلى
محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين, سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد والے.
اللهم صل على محمد والے محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, اس کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا. اس نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم دنیا کے اس کونے میں پہنچ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کو بلند کریں, اس ندا کو بلند کریں جس کو دبانے کی تمام دنیا کی ظالموں نے کوشش کی, جابروں نے کوشش کی. خدا نمتال کی دی ہوئی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا نمتال ہماری اور آپ کی نسلوں کو مزید یہ توفیق نصیب فرمائیں, درود بھیجے محمد وعلی محمد.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
اس سے پہلے کہ موضوع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کریں اور چند نکات غیبت امام کے حوالے سے اور اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے عرض کریں, جہاں کہیں بھی ہم پہلی دفعہ تقریر کرنے کی, اس مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہاں چند نکات پہلے بیان کرتے ہیں, اور یہ ہم نے اس وقت سے ضروری سمجھا جب سے ہم نے مجلس پڑھنا شروع کیا, چونکہ پہلی دفعہ یہاں پڑھ رہے ہیں لہٰذا یہاں پر بھی وہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. ان نکات میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم نے مجلس پڑھنا شروع کی تو اس بات کو احساس کیا کہ بہت سارے لوگ جو مجلس پڑھ رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں جو یہاں ہوتے نہیں ہیں. اب ان لوگوں کو بہت کچھ سنایا جاتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ معمولاً تشیع سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا, بہت کچھ ان کو سنایا جاتا ہے اچھا برا جو بھی آپ کہیے, لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ ہوتے نہیں ہیں, اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کچھ سنایا نہیں جاتا. میں نے اندازہ یہ لگایا کہ بہت ساری مجالس ان لوگوں کو سنانے پر ختم ہو رہی ہیں جنہوں نے کچھ سننا ہی نہیں ہے, وہ ہوتے ہی نہیں ہیں وہاں پر, اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی ان مجالس سے بہت زیادہ فائدہ ہو نہیں پاتا.
سبحان اللہ.
ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم کسی اور کو سنانے کے لیے مجلس نہ پڑھیں, جو بیٹھے ہیں انہی کو سنانے کے لیے مجلس پڑھیں گے. کسی اور پر اشارہ نہیں کریں گے, جو کچھ بھی کہیں گے آپ ہی کی خدمت میں عرض کریں گے, چونکہ آپ یہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں, آپ اپنا وقت دے رہے ہیں, اور خدا متعال کے حضور ہم جواب دے ہیں کہ جو وقت ہم نے سامعین سے لیا ہے اس وقت کو کس طریقے سے ہم نے استعمال کیا. یہ پہلا نقطہ تھا. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ایک اصطلاح ہمارے ذہن میں آئی اور کافی زیادہ رائج ہے وہ اصطلاح, اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان علم کے دریا اور سمندر بہا دیتا ہے. اور ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ہم کسی مجلس میں شرکت کرتے تھے اور اس میں علم کے دریا اور سمندر بہرے ہوتے تھے, لیکن جب ہال سے باہر نکل کر یہ پوچھتے تھے کہ ہم نے کیا سنا, تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم نے سنا کیا. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ معمولاً ایسی علمی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے ہم نے اصطلاح رکھی ہے علمی عیاشی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جسمانی عیاشی کرتے ہیں, کچھ لوگ پیسے کی عیاشی کرتے ہیں, کچھ لوگ علم کی عیاشی کرتے ہیں. علم کی عیاشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عالمانہ بات کہی جائے جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم نے اپنے لیے جو دوسرا نقطہ طے کیا وہ یہ کہ ہم کوئی علمی عیاشی نہیں کریں گے, جو بات بھی کریں گے ایسی بات کریں گے جس کا عمل سے براہ راست تعلق بنتا ہو, تاکہ انشاءاللہ آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی آئے. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد والے.
اللہم صل علی محمد والے
محمد. اور تیسری بات ہم نے کوشش یہ کی کہ جو بھی بات کہی جائے وہ ایسی بات کہی جائے جس پر فوری عمل کرنا ممکن ہو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم سے کوئی بات کہی جاتی تھی, بات اچھی ہوتی تھی, لیکن یوں سمجھ میں آتا تھا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے کم از کم مریخ جانا پڑے گا, اور ہم تو دائرۂ زمین سے باہر جا نہیں سکتے. تو ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ جو بات بھی کہیں وہ بات ایسی کہیں جس پر یہیں پر عمل کیا جا سکے. تو اب جو آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کریں گے اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کسی اور کو سنانے کے لیے نہ ہوں, آپ ہی کے لیے ہوں. دوسری بات یہ کہ وہ صرف علمی عیاشی نہ ہو بلکہ اس کا تعلق عمل سے ہو, اور عمل بھی ایسا عمل ہو جو آپ براہ راست کر سکیں, لیکن اس کے لیے پھر اور ایک اور صدی کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت آپ کو اور ہمیں نہ پڑے. اس امید کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ اس کوشش کو جو آپ نے انجام دی ہے قبول فرمائے, درود بھیجے گا محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد والے
محمد. جیسے کہ برادر محترم نے اپنے بیان کے اندر اشارہ فرمایا کہ دنیا ایک خاص تبدیلی سے گزر رہی ہے, اور پھر اپنے خیال ہے کہ جو کوئی بھی مختصر بین الاقوامی تعلقات کو یا دنیا کی سیاسیات کو دیکھتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ تبدیل ہو رہا ہے. 30-40 سال پہلے جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے تھے وہ اس وقت دنیا کے اندر رونما ہو رہا ہے. اب ہم اس کی سیاسیات کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے خاندانوں کے اندر یہ اگر دیکھیں اور اپنی ذات کے اندر بھی اگر دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی چیزیں ہیں جو دنیا میں تبدیل ہو رہی ہیں. سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں آیا یہ اتفاقاً ہے, یا ان تبدیلیوں کے پیچھے کوئی ہدف ہے, کوئی مقصد ہے؟ دوسرا اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ہدف اور مقصد ہے تو ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ مثلا آپ دنیا کے اندر ایک خاص بات اگر ملاحظہ فرمائیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی عظیم الشان طاقت ہے جو ان چند سالوں میں ظاہر ہوئی ہے. اس بات کو عرض کرنے کے لیے مختصر سمے شیعت کے تعارف کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. غیبت کبریٰ جب سے شروع ہوئی اس وقت سے لے کے اب تک جو شیعت میں دور گزرے ہیں مختصر سا اس کی طرف اشارہ کریں گے اور اس زمانے کو ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد. حقیقت یہ ہے کہ اگر غیبت کے خود مفہوم پہ توجہ کریں تو خدا نمتال کا نظام اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے امام کو پردے غیبت میں رکھے. کیوں خدا حجت خدا کو پردے غیبت میں رکھے؟ حجت خدا کا کام لوگوں کو رہنمائی دینا ہے, لوگوں کی ہدایت کرنا ہے. حجت خدا زمین پر ہوں, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوں, تو ہدایت اور رہنمائی زیادہ آسانی سے انجام پائے گی. خدا تعالیٰ کا دستور نظر نہیں آتا کہ وہ انبیاء کو اپنی حجتوں کو پردے غیبت میں رکھے. تو خدا غیبت میں کیوں رکھتا ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے امام کو پردے غیبت میں رکھا؟ اور اس کے پیچھے بھی ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام مثلا ان کو کسی کو پردے غیبت میں رکھا؟ تو پہلے بھی ایسا ہوا ہے, لیکن اتنی لمبی مدت, اتنے اچھے وعدوں کے ساتھ اتنی لمبی مدت نہیں ہوئی ہے. انتظار رہا ہے, پردے غیبت میں بھی گئے ہیں, لیکن اس صورت میں نہیں ہوا ہے. تو کیوں خدا تعالیٰ نے ایسا کیا؟ بدائے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر حجت خدا کا دفاع ممکن نہیں تھا, خدا تعالیٰ نے حجت خدا کو پردے غیبت کے اندر رکھ لیا. یعنی جب غیبت کبرا شروع ہوئی ہے تو شیعہ اتنے ناتوان تھے کہ وہ اپنے امام کا دفاع نہیں کر سکتے تھے, تعداد میں بھی کم تھے, جغرافیہ کے اعتبار سے بھی انتہائی محدود تھے. اگر آپ اس زمانے کی شیعت کو جائزہ لیں, تقریباً 260 ہجرہ کی شیعت, تو آپ دیکھیں گے کہ عراق کے چند شہروں کے اندر شیعہ کم تعداد کے اندر موجود تھے. ایران کے اندر اس زمانے میں کوئی خبر نہیں تھی تشیع کی, تشیع بہت دیر میں ایران پہ پہنچی ہے. برے صغیر میں عرب علاقوں سے, حجاز کے علاقے سے آئے ہوئے کچھ لوگ یہاں پر موجود تھے. مثلا حضرت زید شہید کے خاندان کے کچھ لوگ موجود تھے, اور حضرت ابو طالب کے خاندان کی جو نسلیں تھیں اس سے کچھ لوگ یہاں پر موجود تھے, لیکن کوئی بڑی طاقت نہیں تھی یہاں پر. تو دنیا میں اگر تشیع تھی تو وہ عراق کے چند شہروں تک محدود تھی, اور اس سے زیادہ طاقت کبھی نہیں تھی. اس کے بعد اگر 1200 سال کے اندر بننے والی شیعہ حکومتوں کا جائزہ لیں تو بہت کم حکومتیں. مثلا شیخ طوسی کے زمانے میں آل بویا نام کر کے خاندان نے حکومت بنائی تھی جو تقریباً 70-80 سال رہی تھی. اس کا تلفظ بعض لوگ آل بویا کرتے ہیں اور بعض لوگ آل بوائے بھی کرتے ہیں, تو کبھی آپ نے سنا ہو تو کنفیوز نہ ہو کہ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے بہت کم حکومتیں ہندوستان میں بھی رہی ہیں. اگر مغلیہ دور کے اندر توجہ فرمائیں تو سینٹرل انڈیا میں کچھ حکومتیں رہی ہیں, گولکنڈہ, بیجار, اس ٹائپ کی 2-4 حکومتیں تھیں جو یہاں پر رہی ہیں. لیکن کبھی بھی شیعت کے پاس متنابع طاقت نہیں تھی, یعنی ایسی کوئی طاقت جس کے اوپر لوگ توجہ دیں. ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے جیسے 1200 سال میں پہلی دفعہ یہ دور آیا ہے, پہلی دفعہ جب شیعت کے پاس اتنی طاقت موجود ہے جس کو میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں. 1200 سال میں کبھی اتنی طاقت نہیں ہے. اصل میں خود اپنی بچپنے اور لڑکپن کا جائزہ لوں تو ایک عجیب صورتحال تھی. تھوڑا سا اس زمانے سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد اور ہم جب اپنے لڑکپن کو دیکھتے ہیں, جب ہم دین کی طرف بہت زیادہ راغب بھی نہیں تھے. حقیقت یہ ہے, ایک عام جیسے مسلمان ہوتا ہے, بہرحال اس حد میں جذبات تھے کہ اسلام ایک دین ہے, بہرحال مسلمانوں کو کچھ ہونا چاہیے, اہل بیت کے ماننے والوں کو کچھ ہونا چاہیے, لیکن ہمیں اپنی طرف سے کوئی نمائندگی نظر نہیں آتی تھی. یعنی اگر اس زمانے کے بادشاہوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو اس میں خاندان آل سعود جو تھا وہ سر فہرست تھا کہ یہ مسلمان بادشاہ ہیں. اگر مسلمانوں میں مجاہدوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ بات ٹوٹتی تھی یاسر عرفات پر, اس سے زیادہ بات آگے نہیں جاتی تھی. سب سے بڑا مجاہد اس زمانے یاسر عرفات تھا. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ یاسر عرفات کی الفتح کی داستانیں پڑھتے تھے یا کہیں ناولز وغیرہ میں کہیں سنتے دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ اسلام کے مجاہدین کا کردار. بعد میں کیا نکلا وہ خدا جانتا ہے, آپ نے دیکھ لیا. اگر علماء کا تذکرہ ہوتا تھا تو ہمارے علماء کی کوئی خبر نہیں تھی, زیادہ سے زیادہ خبر تھی تو جدہ کی یا مدینہ یونیورسٹی کی, اور وہ زیادہ سے زیادہ مصر کی جامعۃ الازہر, اس سے زیادہ کوئی خبر نہیں تھی. یعنی ہم اور آپ تشیع, شیعت, اہل بیت کے ماننے والے دنیا کے سیاسی پس منظر میں اپنے لیے کوئی نشان نہیں رکھتے تھے, ہمارا اور آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. یہ صورتحال آج سے کم از کم 30 سال پہلے تک بالکل یہ تھی, اور پیچھے چلے جائیے تو پھر کچھ بھی نہیں تھا, ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا. بحمد اللہ اگر آپ صرف 30 سال کے اندر ہونے والی کاروائی کی طرف غور فرمائیں, اس وقت صورتحال کیا ہے, اس وقت صورتحال کیا ہے؟ تو آپ تعجب سے دیکھیں گے کہ سارے پیرامیٹرز بالکل تبدیل ہو گئے، مکمل تبدیلی آ گئی. یعنی اگر اس وقت دنیا کے اندر علم کی بات کی جائے، اسلامی علوم کی بات کی جائے، تو جامع الازہر کا کوئی نام ہی نہیں ہے اس وقت. اس وقت پوری دنیا مجبور ہے قوم اور نجب جیسے شہروں کی طرف دیکھنے پر. الحمد للہ، اگر دنیا کی سیاست کا تذکرہ کیا جائے، اس وقت مسلمانوں کی نمائندگی میں جو سیاست ہے وہ صرف اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے، رہبر معظم کی طرف سے ہے، دوسرے علماء کرام مراجع اعظم کی طرف سے ہے. کسی میں دم نہیں ہے کہ مسلمانوں کی سیاست کا کوئی نمائندہ بھیج سکے ان لوگوں کے سوا. اگر مجاہدوں کی بات کریں تو پوری دنیا نے نصر اللہ کے سامنے سر جھکا ہے.
کیا بات ہے!
کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
نعرہ حیدری
یا علی،
محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات،
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
تو الحمدللہ رب العالمین، علم و فضل کے اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے، حتی سرکاری عہدوں کے اعتبار سے، پوری دنیا اسلام کے تمام پرائم منسٹر پریزیڈنٹس کو ایک طرف کھڑا کر دیں اور احمدی نژاد کو ایک طرف کھڑا کر دیں، کوئی مقابلے پہ نہیں ہے اس وقت، کوئی مقابلے پہ نہیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، 1200 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، پہلی دفعہ ہوا. یہ 1200 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اب اتنا آپ نے دیکھ لیا، ہم سب کو خوشی ہے اس بات سے. یعنی 3 سال پہلے حزب اللہ وہاں پہ محاذ جیت رہے تھے اور ہم لوگ خوش ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس میں نہ ہم نے کوئی قربانی دی ہے نہ ہمیں کوئی انعام ملے گا. ہم ٹھیک ہے، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی تھی، لیکن ہم خوش ہو رہے تھے. کیوں؟ ہمیں معلوم تھا اس کا کریڈٹ ہمیں ملے گا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کریڈٹ مل جائے گا. اب جب آپ نے یہ سب دیکھا ہے، اب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے، دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کردار ہے؟ اس میں ہماری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ بنیادی ترین سوال ہے. دنیا کی مختلف شیعہ آبادیاں اس منصب تک پہنچنے کے لیے قربانیاں دے چکی ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کس کو خوشی نہیں ہوئی؟ سب خوش ہوئے کہ بھئی جہاد میں ہم آگے ہیں، سیاست میں ہم آگے ہیں، تقوی پرہیزگاری کے اندر ہم آگے ہیں، علم و فضل کے اندر ہم آگے، ہم سے آگے کوئی نہیں ہے اس وقت دنیا اسلام کے اندر. لیکن اپنے آپ سے پوچھے گا، جن قوموں سے ہمارا تعلق ہے انہوں نے اس کے لیے کوئی قربانی دی ہے؟ ان کا آؤٹ پٹ کتنے پرسنٹ ہے؟ ان کا ان پٹ اس معاملے میں کتنے پرسنٹ ہے؟ مثلا میں بھی آپ کے سامنے گنوانے کی کوشش کرتا ہوں. مثلاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علم و فضل میں قوم اور نجف سر فہرست ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھئے گا، پورے پاکستان کی، پورے ہندوستان کی، اور بنگلہ دیش بھی شامل کر لیجئے، اردو سپیکنگ سارے علاقے شامل کر لیجئے، ان کا اصلی کنٹریبیوشن بین الاقوامی شیعت کی علمی تحریک میں کتنے فیصد ہے؟ تو آپ انتہائی شرمندگی کے ساتھ دیکھیں گے کہ شاید 5% بھی نہ ہو. مثلا اگر پورے پاکستان، پورے ہندوستان، پورے بنگلہ دیش کے تمام دینی مراکز کو جمع کر لیں، میں دینی مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، تمام دینی مراکز کی بات کر رہا ہوں، سب کو جمع کریں، پوچھیں 3 کتابیں لکھی ہیں جو دنیا میں بین الاقوامی شیعت کے سامنے تحقیق کے عنوان سے پیش کی جا سکتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے نہیں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اس طرح کہتا ہوں، شاید اچھا نہ لگے، ہم بین الاقوامی شیعت کے لیے سپورٹ نہیں ہیں، اس پر بوجھ بن گئے. مجھے یوں لگ رہا ہے ہم بین الاقوامی شیعت کو کیا دے رہے ہیں. یعنی بین الاقوامی شیعت کا مطلب یہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علم و فن، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تقویٰ پرہیزگاری، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارا کردار کیا ہے؟ پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، اچھا ان سب قوموں نے قربانیاں دی ہیں. اچھا اب یہ کہ آپ پاکستان سے باہر ہیں، اس وجہ سے آپ بھی ان سب لوگوں سے کہیں نہ کہیں ملے ہوں گے، میں تو قوم میں رہنے کی وجہ سے سب سے ملتا ہی رہا تھا، وہاں تو سبھی لوگ جمع ہوتے تھے. ہم نے ایک دفعہ حساب لگایا تو قوم میں ایک موقع کے اوپر اندازاً 28 ملکوں کے طالب علم تو قطعاً تھے، جن کو ہم آسانی سے دوستی احبابی میں جانتے تھے کہ ہاں بھائی یہ تو سب ہیں ہی ہیں یہاں پر، اور نہیں معلوم اور کتنے ملکوں کے رہے ہوں گے. تو لبنانی سے ملتے رہے، عراقیوں سے ملتے رہے، ایرانیوں سے ملتے رہے. ان تینوں شیعہ مراکز نے قربانیاں دی ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. مثلا ایران کے اندر حوزہ علمی قوم ہے، تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر قدیم قدیم دینی مراکز، دینی مدارس، تعلیمی ادارے موجود ہیں. اصفہان میں ہیں، قوم کے اندر ہیں، تہران کے اندر ہیں، مشہد میں ہیں، مختلف جو بھی آپ شہر نام لیں اس میں کہیں نہ کہیں علمی مراکز ہیں. انہوں نے قربانی دی، 30 سال سے بالآخر قربانیاں دے رہے ہیں. ممکن ہے کوئی اتفاق نہ کرے لیکن بالآخر جانے تو جا رہی ہیں، وہاں پر قربانیاں تو دی جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہرحال ہمیں بھی عزت مل رہی ہے، بہرحال ہمیں عزت مل رہی ہے. عراقی قوم کو دیکھ لیجئے، صدام جیسے کہ ظلم کے سامنے کھڑے رہے، 30 سال تک اس کا مقابلہ کرتے رہے. اور میں جہاں جاتا ہوں یہ جملہ ضرور عرض کرتا ہوں، چونکہ میں نے ایک جگہ لکھا دیکھا اور سنا تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ جب پہلی دفعہ صدام کی حکومت کا خاتمہ ہوا، 40 آیا، چہلم آیا، اور عراقی بڑی تعداد میں چہلم میں جمع ہوئے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہر سال اس تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. پہلے سال جب جمع ہوئے تو ایک خاص نعرہ انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا دیکھ صدام تو مر گیا، حسین زندہ. اس قوم نے قربانیاں دی ہیں. ایک موقع کے اوپر ہم جنگ کے زمانے میں ایران کے کسی سرحدی علاقے کے نزدیک ہوا کرتے تھے، اور عراق سے بھاگ کر آنے والے کچھ عراقی شیعہ حضرات سے ملاقات رہتی تھی. تو ان میں سے بعض ایسے ہوتے تھے جو ابو غریب میں 10-10 سال رہ چکے تھے، میں خود ذاتی طور پر مل چکا ہوں ابو غریب جیسے جیل میں 10-10 سال رہنے والے لوگ، 3-4 سال والے تو بہت تھے. اور ان سے جب ہم بات کرتے تھے عراقیوں سے، تو میں آپ کو قطعاً عرض کر رہا ہوں کوئی عراقی فیملی ایسی نہیں تھی جس کے چند افراد غائب نہ ہو گئے ہوں. نہیں معلوم زندہ مر گئے، لاش کہاں گئی، کہاں دفن ہوئے، کچھ نہیں معلوم. قربانی دی اس قوم نے، اس کی اتنی قربانیوں کے بعد الحمدللہ رب العالمین ابھی تک شیعت ہے. اور شیعت نہ صرف ہے بلکہ انتہائی مضبوط ہے. اور 40، چہلم اور عاشورہ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں کہ کتنی مضبوط ہے یہ. لبنان کی سرزمین پہ تشریف لائیے، جبل عامل جیسا ایک علاقہ ہمیشہ سے باعلبت، وہاں پر دینی مدارس رہے ہیں، دینی مراکز رہے ہیں، اور ان دینی مدارس مراکز کے نتیجے میں نکلنے والے علماء، اور ان علماء کے نتیجے میں مجاہدین کے نتیجے میں ملنے والی یہ فتح جو حزب اللہ کو حاصل ہوئی. 50 سال سے فلسطینی آرزو اور خواب دیکھ رہے تھے کہ اسرائیلیوں کو ایک انچ پیچھے دھکیل دیں. 60 سال ہو گئے تھے فلسطینیوں کو مرتے ہوئے اس بات کے لیے کہ کاش کبھی ہمیں بھی کوئی فتح مل جائے، لیکن فتح ملنی مقدر تھی اس کا جو نام دے رہے تھے علی اور فاطمہ کا. الحمدللہ یہ کامیابی تھی. اچھا ان تمام چیزوں کو دیکھ لیجیے آپ، اور ان کی تمام کی کامیابیوں کو دیکھیے، ان کی سرفرازیوں کو دیکھیے، اس سے ملنے والے جو کچھ ہمیں اعتبار ملا اس کو دیکھیے. اور میں پھر عرض کروں گا آخر میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اب چند اعداد و شمار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں یہ معمولاً مجالس میں عرض نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہمیں جرات کرنے کی عادت ہو گئی ہے. اب ہم اپنے شہر کے اندر تو ہم جرات بہت زیادہ کر چکے ہیں، 12-13 سال سے وہاں پر رکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی عادت ہو گئی. جو نہیں سننا چاہتے وہ ہمارا چہرہ دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس نے وہی کرنا ہے جو ہمیشہ کرتا ہے، اور جو جانتے پہچانتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں ہمارا. تو بھارت جن لوگوں کو عادت نہیں ہے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں بولنا، میں یہی کچھ بولنا جانتا ہوں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے. اس وقت پورے پاکستان کے اندر، چونکہ بات دینی مراکز کی رہی ہے اس حوالے سے اعداد و شمار آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پورے پاکستان کے اندر مجموعی طور پر، پاکستان اس لیے میں خاص کر عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اعداد و شمار میرے پاس نہیں ہے، بنگلہ دیش یا دوسرے علاقوں کے، خاص کر پاکستان کے ہیں میرے پاس. پورے پاکستان کے تمام دینی مدارس کے اندر، شیعہ دینی مدارس کے اندر، پہلے دن کا بھی اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو بھی شمار کر لیں، تو زیادہ سے زیادہ تعداد 10,000 طالب علم ہیں. بہت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی جو مجھے معلوم ہے 1995 کے اعداد و شمار میں 4,500 تھے، تو ابھی میں سوچتا ہوں کھلے ہوں گے، اتنے کھلے ہوں گے کہ ڈبل ہو گئے ہوں گے، اور ڈبل پہ بھی 1,000 اور ایڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں معلوم کیا ہے 8,000 سے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی سب کو ملا لیں، بعض اوقات حتیٰ باورچی کو بھی اگر ملا لیں تب تو اچھا، جب میں نے سب کو ملا لیا تو چلیے 10,000 ہو گئے، صحیح؟ اب آپ سنیے، دارالعلوم اورنگی کے ایک مدرسے میں 9,000 طالب علم ہیں۔ آپ دارالعلوم اورنگی کو شاید نہیں پہچانتے ہوں گے، دارالعلوم اورنگی کو آپ نہیں پہچانتے ہوں گے، یہ ان لوگوں کا مدرسہ ہے جن کی زبان پر ورد ہے کہ ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ ایک مدرسے میں 9,000 طالب علم، صحیح؟ اوسط نکالیے پاکستان میں شیعہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تقریباً 10,000,000 دینی طالبات ان کے دینی مدارس میں پڑھ رہی ہیں، 10,000,000 دینی طالبات۔ اگر پاکستان کی آبادی کے ایک عورت پر پیدا ہونے والے بچوں کا ایوریج نکالیں تو وہ 4.5 کے قریب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگلے 15 سال کے اندر 45,000,000 وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی ماؤں نے گھٹی میں پلایا ہے کہ یہ لوگ قابل قتل ہیں، صحیح؟ اور ہمارا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم بھی کسی کی گھٹی میں پلائیں کہ قابل قتل ہیں، نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں ہم اپنے دین، اپنے فرقے، اپنے مذہب، اپنی روح کے بقا کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ بنیادی سوال ہے۔ اچھا، اسی کا براہ راست تعلق غیبت سے بنے گا، اسی کا براہ راست تعلق ظہور سے بھی بنے گا۔ چند پوائنٹ اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں، اور اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کے اس بنیادی موضوع کے اوپر کہ غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس کو ایک آسان طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو علمی نہ کریں اور آسان طریقے سے سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ مدد بھی ملے گی۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، آپ غیبت میں ذمہ داریاں کیوں پہچاننا چاہتے ہیں؟ میں اگر چاہتا ہوں غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانوں تو ظاہر میں اس لیے پہچاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں ان ذمہ داریوں کو ادا کروں تو اپنے امام کے نزدیک سرخرو ہو جاؤں گا، ہدف یہی ہے، ہدف یہ ہے کہ اگر میں ان ذمہ داریوں کو ادا کروں اور امام تشریف لائیں انشاءاللہ تو ان کے سامنے میں اپنی خدمات پیش کر دوں گا کہ مولا آپ کی غیر موجودگی میں میں نے یہ خدمات انجام دی، اس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تو ہدف یہ ہے کہ اپنے مولا کے حضور سرخرو ہونا ہے، اپنے مولا کی خدمت میں اپنی طرف سے کی جانے والی جو بھی ملازمت، جو بھی نوکری مولا کے سامنے کر سکتے تھے اس کو پیش کر دینا۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک اور سادہ سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، کن لوگوں کو امام کی خدمت میں مقام ملتا ہے؟ میں اور آپ بھی وہی کر لیتے ہیں، مقام کسے ملتا ہے؟ ہمارے پاس 250 سالہ سیرت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، 250 سالہ سیرت، رسول گرامی کی وفات سے لے کر غیبت کبرا کے آغاز تک، غیبت صغرا کے آغاز تک 250 سال بنتے ہیں۔ اس 250 سال میں کئی ہزار اصحاب ہماری کاؤنٹ میں ہیں، اتنے ہزار اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، اہل بیت کے نزدیک کسی کو مقام کس بنیاد پہ ملتا ہے؟ کوئی کیا کرتا ہے تو اس کو مقام ملتا ہے، اور کسی میں کیا کمی ہوتی ہے تو اس کمی کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی مقام نہیں ملتا۔ اگر یہ دو چیزیں پتہ چل جائیں کہ اہل بیت کس چیز کے ہوتے ہوئے مقام دیتے ہیں اور کس چیز کے ہوتے ہوئے دور کر دیتے ہیں تو زندگی کے دو مین لائنز پتہ چل گئیں، پھر ان بٹوین ہم ٹریولنگ کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک ریڈ پر ہے اور ریڈ سائڈ پتہ ہے کہ ہاں یہ اگر آ گیا تو پھر نزدیک بھی نہیں آنے دیتے، اور ایک رائٹ سائڈ پہ پتہ چل گیا کہ اگر یہاں تک پہنچ گئے تو مقام مل جاتا ہے۔ تو میں ان دو کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ تو ہرگز نہیں ہے، ان سے مقام نہیں ملتا، صحیح؟ میں آپ سے خود ایک سوال کرتا ہوں، مثلا فرض کیجئے مولا کے سامنے چار آدمی کھڑے ہیں، چار ان کے اصحاب کھڑے ہیں، اور کسی ایک صحابی کو امام اس وجہ سے قرب دے دیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، کیا کبھی ایسا ہوگا؟ آپ کا ذہن فوراً کہہ رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا. کوئی بادشاہ کا دربار تھوڑی ہے, امام کی بارگاہ ہے یہ. بادشاہوں کے دربار میں پیسوں پہ تلتے ہیں لوگ, یہ امام کی بارگاہ ہے, یہاں اس کا کوئی سروکار نہیں, کوئی چیز نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے ایک چیز اپنی زندگی سے کاٹ دیجئے, اگر پیسے کی بنیاد پر امام کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں, صرف پیسے سے خدمت نہیں ہوگی. جمع کرتے کرتے تھک جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. میں ایک دفعہ ایک ملک میں گیا تھا, اس کے ماننے والے وہاں کے رہنے والے کبھی ہماری کوئی کیسٹ اور آڈیو ویڈیو نہیں دیکھتے, لہٰذا میں مطمئن ہوں ان کو پتا بھی نہیں چلے گا, اس لیے میں دوہرا دیتا ہوں. میں وہاں پر گیا تو پتا چلا کہ یہاں پر یہ شاید دنیا کی واحد شیعہ کمیونٹی تھی جس کے پاس منتھلی $80,000 سرپلس تھا. منتھلی $80,000 سرپلس. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو اتنے پیسے کا؟ کہہ رہے ہیں ہم سب بینکوں میں جمع کرتے ہیں, امام آئیں گے تو ان کو دیں گے. بہت خدا, پہلے میں سمجھا کہ شاید مذاق کر رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ نہیں, میری عمر شاید مذاق سے گزر گئی ہے, میرے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں, سیریسلی کہہ رہے ہیں. واقعا ایسا ہی تھا. اور عجیب بات یہ تھی کہ ان کے مرکز سے آدھا کلومیٹر سے کم راستے پر, میرا اپنے خیال ہے, ایک یتیم خانہ تھا جس کی مدد کرنے کو قبول نہیں کرتے تھے, شیعہ یتیم خانہ. تو مجھے تعجب ہونے لگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ دنیا میں ایک جگہ تھی جس کا مجھے پتا ہے کہ قطعاً وہاں پر ایسا ہی ہے. وہ لوگ سمجھ رہے ہیں شاید پیسے سے خدمت ہونی ہے. ہاں, پیسے سے, پیسہ وہ سونا ہے جس کو سکے میں تبدیل کریں تو چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا. پیسہ اللہ کے نزدیک ایسا سونا ہے, اس کو سکے میں ڈالیں, اس کا کوئی سکہ بنائیں تب چل جائے گا, خود نہیں ہوگا, خود نہیں چلے گا. صحیح ہے, بس پیسے کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہونے کا. اچھا, اب میں ایک اور چیز سوچتا ہوں. چار آدمی امام کے سامنے کھڑے ہیں, ایک کم مشہور ہے, ایک زیادہ مشہور ہے, ایک بہت مشہور ہے. آیا صرف شہرت کی بنیاد پہ امام نزدیک بلا لیں گے کہ بھئی یہ آدمی بہت مشہور ہے تو اس کو نزدیک بلا لیا جائے؟ اب اور میں خود سمجھ رہے ہیں کہ صرف شہرت سے بھی کام نہیں چلے. اب ایک اور چیز لے لیتے ہیں, چار آدمی امام کے سامنے کھڑے ہیں, ایک آدمی بہت طاقتور ہے تو امام طاقت کی بنیاد پہ اس کو بلا لیں, یہ بھی نہیں چلے گا. اچھا, پھر چلے گا کیا؟ اچھا, اگر یہ تین نہیں چلنے تو دنیا ان کے پیچھے بھاگ کیوں رہی ہے؟ پھر لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے؟ ہم جانتے ہیں یہ تین اکیلے اکیلے رہیں, ان کے پیچھے کچھ نہ ہو, اس سے کچھ نہیں ملنے کا. اب ایک اور, اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا ہوں. مثلا میں نے ایک کتاب لکھی ہے, پوری دنیا میں مشہور ہے, اس بنیاد پہ امام کو قرب مل جائے گا؟ نہیں. دنیا میں مشہور ہے تو کیا ہوا؟ پیرامیٹر کچھ اور ہیں, وہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں. اچھا, وہ